ایک خاص سیاسی جماعت نے ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تو مجبوراً ہم بھی اب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ اصول پسندی اب ختم ہوئی اور ہم بھی اب جو دباؤ ہے رائے عامہ کا اس کے تحت جو ہے موو کر رہے ہیں. یہ پہلی میری خواہش تھی, لیکن میں نے یہ سمجھا کہ یہ آئسولیٹڈ مسٹیک ہے جس کی ہو جاتی ہے غلطی افراد سے ہوتی ہے جماعتوں سے بھی ہوتی ہے. اس کا سارا اس تانے بانے کے ساتھ کوئی تعلق میرے ذہن میں خود واضح نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے MBBS بھی کر لیا, بلکہ بعد میں مجھے یہ محسوس ہوا ہے وہ یہ 54 ہی میں کہ یہ جو جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں کراچی کے, یہ تو اس غلط رخ پر جا رہے ہیں سیاست پر, ورنہ مولانا مودودی کا اپنا ذہن یہ نہیں. یہ میرا اندازہ تھا. بعد میں پھر یہ باتیں رفتہ رفتہ آئیں اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے ذہن میں ڈانڈے ملے کہ واقعی پھر میں نے پن پوائنٹ کر لیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. اور اس پر پھر میں نے اپنا وہ بیان لکھا کہ 1947 میں رخ بدلنے کے یہ سب نتائج تھے. اور اکثر جو شورا کے حضرات بھی تھے اور جائیدہ کمیٹی کے اراکین بھی اور بھی اہم ارکان, انہوں نے یہی کہا میرا بیان پڑھ کے کہ ہم بھی سب محسوس کر رہے تھے کہ سب تھنگ از رانگ سم ویئر, لیکن یہ کہ پن پوائنٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ اصل موڑ کہاں ہے, غلطی کہاں ہے. تو اس کے اس بیان نے ہم پر وہ حقیقت والے کر, یہ شیخ سلطان احمد صاحب کراچی والے ان کے یہ الفاظ تھے. انہوں نے میرا بیان, وہ چونکہ جائزہ کمیٹی کے رکن تھے, اس کا ایک خلاصہ تیار کیا ہوا تھا, اس کے نکات اپنے کاغذ پر لکھے ہوئے تھے. اور یہ کہ اس سے ہماری آنکھیں کھل گئی. یہی بات مولانا عبدالجبار وانی صاحب نے کہی کہ ہم حیران ہوتے ہیں, ہم سارے واقعات وغیرہ دیکھ کر جن نتائج تک پہنچے ہیں, اس نوجوان نے صرف لٹریچر کا تجزیہ کر کے وہاں تک وہ جو ہے پہنچ گیا ہے. یہ ہے اصل میں, ورنہ یہ نہیں تھا کہ اگر اس وقت ہوتا تو میں اس کو کھول کر بیان کرتا. اب ظاہر بات ہے جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر جماعت کا ایک تقاضا ہے, جب آپ جماعت میں شامل ہوئے ہیں. یہی میں نے مارکی کورٹ میں کہا تھا, یہ کھل کر اب آگے آ جائے گا اگلے اس میں نفس غزل کی, کہ جب مولانا مودودی بھی کھڑے ہو گئے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, کہ صاحب میری مجبوری یہ ہے کہ میں اگر خود کچھ یہاں اختلاف کیے بغیر جماعت سے علیحدہ ہو گیا تو آپ کی حجت مجھ پر قائم ہو گئی کہ تمہیں جماعت کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ باہر آ کے کیوں کرنا, اور اب اگر آپ مجھے وقت نہیں دیں گے تو میری حجت آپ پر ہوگی کہ آپ نے مجھے جماعت کے اندر بات کرنے کا موقع نہیں دیا تو مجبوراً میں باہر نکل کے بات کر رہا ہوں. تو اس پر وہ جب وقت مجھے ملا, وہاں 3 گھنٹے مجھے ملے, تو ایک آدھا منٹ نہیں. تو یہ دلیل اتنی کمی تھی, تو وہ دلیل یہی ہے میرا ذہن چونکہ ہے تنظیمی, اس کے تقاضوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اب جماعت میں آپ شامل ہیں, اب اختلاف ہوا ہے, تو جب تک آپ جماعت میں اس کو واضح نہ کریں ایسے ہی گمسم ہو کے چھوڑ کے چلے جانا یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. آپ اپنا اختلاف بیان کریں, کیا پتہ لوگ مان لیں آپ کی بات, کیا پتہ لوگوں کے دل میں اتر جائے بات, آپ کو کیا پتہ. جیسے وہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, کیوں اپنی جان ہلکان کر رہے ہیں, یہ تو اب ہلاک ہو کر رہیں گے, یہ بعض آنے والے نہیں ہے, تم ان کو نصیحت کیوں کیے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا مَعَذْرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ يَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ کیا ہے یتقون, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے رب کے ہاں کو حضور پیش کر سکیں گے کہ رب ہم نے تو بات کہی تھی اور کیا پتا وہ لوٹ ہی آئے تقوی اختیار کر لیں, ہمیں کیا علم ہے یقینی کہ وہ نہیں مانیں گے بات, وہ جنہیں مانیں گے. یہ ہے کہ پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے رکھ کر جب آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں اب لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہے اور اپنا دل بھی مطمئن ہو کہ میری بات جو ہے اس پر میرا ضمیر مطمئن ہے, پھر علیحدگی اختیار کرتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ جماعت کو پہلے بھرپور کام کرنا تھا اور پھر اپنی مشینری الیکشن کے میدان میں جھونکنی چاہیے تھی. اس سے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بدریہ الیکشن نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے, ذرا وضاحت فرمائیں. یہ بہت اہم سوال ہے, اس لیے کہ بہت سے حضرات کے علم میں تو ہوگا, میرا ایک خیال یہ ہے کہ کوئی انقلابی تحریک جب وہ تمام مراحل طے کر لے جس کے بعد کے ایک اقدام کا مرحلہ آتا ہے, اس میں فائنل چینج اوور کسی ایک ہی الیکشن میں سویپ کر کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسلسل الیکشن لڑتے چلے جانے سے تباہی آ جائے, گریجویل پروسیس نہیں ہوگا. جیسے بھٹو ایک الیکشن میں سویپ کر گیا, اگر رہ گیا ہوتا تو آگے نہیں چل سکتا تھا, وہ تو یہ ہے. لیکن چونکہ اس نے صرف دوست پیدا کیا تھا, عوامی جذبات بھڑکائے تھے, کوئی تنظیم تھی نہیں, کوئی کادر تھے ہی نہیں, لہذا اور خود بھی وہ اس کام کے لیے مخلص نہیں تھا, وہ تو وہی فیوڈل تھا جیسا کہ فیوڈل ہوتا ہے, نعرہ لگایا تھا اس نے, سوچے بھی ان کا تھا وہ خالص فیوڈل, تو لہذا ناکام ہو گیا. لیکن یہ کہ کسی وقت وہ تنظیم تحریک اس کا سارا پروسیس مکمل ہو چکا ہو تو کسی وقت ایک ہی الیکشن کے اندر اگر نکل جائے تو شاید نکل جائے, اس کا کوئی, اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا, میں الیکشن کو حرام کہا ہوں. لیکن یہ کہ مسلسل الیکشن کے ذریعے سے اس پروسیس کو پورا کرنا یہ بالکل ممکن العمل نہیں ہے. ہم نے اپنے لیے یہ طے کر لیا کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں. انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے کہ ہمارے زیر اثر کوئی لوگ جو ہے وہ سویپ کر جائیں کسی وقت, لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نہیں جائیں گے تاکہ کوئی اجتماع سرے سے ہمارے بارے میں پیدا نہ ہو. یہ کمٹمنٹ ہے ہمارے. یہ ہمارے ساتھی ہیں, بڑے فلسفی قسم کے آدمی ہیں, یہ محمد سعید بھٹا صاحب ملتان کے, ذرا کھڑے ہو جائیں زیارت کرا دیں لوگوں کو اپنی. کہاں ہے, میری نگاہیں تو چنیائی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. اب ان کا بڑا لمبا چوڑا پرچہ ہے, میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ ملحدانہ عالمی تہذیب کی فکری یورش کے خلاف مدافعت کی جو کوششیں ہوئیں ان میں سر سید اور مفتی عبدہ کی کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی. اس سے پہلے معتزلہ کی کوششوں کا نتیجہ بھی یہی نکل چکا ہے, اور ماتریدی علم الکلام کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حقائق ایمانی کو بے تمام و کمال ان میں سمویا جا سکا. اور پھر یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ایسی ایک کوشش پر مولانا شبلی نعمانی تک کو کفر کے فتووں کا سامنا کرنا پڑا, بھائی ہما آپ نے اسلامی اعتقادات کے اس بات اور ایمانی حقائق کی تعبیر کے لیے جدید علم الکلام کی ضرورت پر زور دیا ہے, بلکہ کرنے کا اصل کام اسی کو قرار دیا ہے. میرا سوال یہ ہے, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہرائے گی اور نیا علم الکلام وجود میں لانے کی جدید کوشش خطا و گمراہی سے پاک ہوگی؟ اس آسمانی علم کو انسانی علم سے ہم آہنگ کرنے میں پہلے بھی لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور آئندہ بھی ٹھوکریں ہی ملیں گی. ویسے بھی دونوں علوم کا مسئلہ ایک نہیں, لہذا دین کی خیرخواہی تکلیف میں نئی امتیازات اجاگر کرنے میں مضمر ہے. نمبر دو, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جدید علم الکلام کی کوئی ایسی کوشش جیسے کوئی نجی ادارہ وجود میں لائے امت کے تمام طبقات کے لیے قابل قبول ہوگی؟ نمبر تین, کیا جدید علم الکلام کی تاکید سے بھی پہلے اس بات کی ضرورت نہیں کہ نقل کی متفقہ تعبیر پہلے خود تلاش کی جائے؟ کیا کرنے کا اصل کام یہ نہیں ہے, اسلام کے اصل پیغام اور صحیح مفہوم تک پہنچے بغیر جدید علم الکلام کی کوشش مفید ہوگی؟ یہ سوالیہ نشان. اس کا ایک جواب تو وہ ہے کہ جو میں دے چکا ہوں اپنی تحریر میں, کہ کیا وجہ ہے علم الکلام کیوں پیدا ہوا. سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے عقل نام کی ایک شے رکھی, چاہے سب لوگ عاقل نہ ہو پیروی کرتے ہیں اپنی انہی لوگوں کی جو ذوی العقول ہوتے ہیں. یہ مجبوری ہے, ورنہ کسی کو شوق نہیں تھا کہ وہ اس میدان کے اندر قدم رکھے, اور یہ کام ہوا ہے. اور ہر دور میں جہاں انتہا کی بات گئی ہے وہاں درمیان کے اندر بہت بہتر کام بھی ہوئے ہیں. امام غزالی نے بھی کام کیا ہے, امام تیمیہ نے بھی کام کیا ہے, اور یہ کام اگر نہ ہوتے تو اس وقت کے سیلاب کے اندر پورا معاشرہ بہہ جاتا ہے. تو یہ ضرورت ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے, یہ لازمی ضرورت ہے, اس کے لیے تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں. البتہ آپ نے جو یہ کہا کہ کرنے کا اصل کام یہ, یہ بات میں نے نہیں کہی. میں نے نمبر دو پر اس کو رکھا ہے. پہلا کام جو کرنے کا اصل ہے وہ آپ کو اگر وہ ترتیب جو بنائی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے وہ شعوری ایمان ہمیں پیدا کرنا ہے جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن. یعنی ساری تحریک تو یہ ہے کہ اصل شہر ایمان, اور ایمان حقیقی ایمان برمی سے ایک یقین, ایک حال بن جائے, کان نہ ترا ہو فائن لم تکن ترا ہو فائن لو یراق, اور وہ بھی غیر شعوری نہیں, وہ تقلیدی نہیں بلکہ شعوری غور و فکر کے ساتھ ہو, اور قرآن اس کا منبع اور سرچشمہ ہو. پہلا کام تو یہ. دوسرا کام علم الکلام کا ہے کہ ان لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے کہ جو جدید فکر اور فلسفے کے اندر مبتلا ہے, ان کا تو علاج کرنا پڑے گا کہ نہیں, ان کے لیے ضرورت ہے جدید علم الکلام کی. تیسرے درجے پر جدید سوشل سائنس, جن کے بارے میں میں نے یہ مانا کہ یہ کام پہلے بھی ہوا ہے, جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے اور اخوان نے بھی کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ جتنا کام ہوا اس سے بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. اس میں جب تک وہ لوگ نہ آئے سامنے جو کئی کئی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی شہادت رکھتے ہو, تب وہ بات کر رہے ہو, تب تک اس کی ضرورت کا محفو پوری نہیں ہوگی. درجہ بدرجہ کرنے کے کام ہیں, یہ ایک ہی کام نہیں ہے, لیکن یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے. باقی یہ کہ اس میں در حقیقت ہم اس وقت اسٹیج پر ہیں کہ معتزلہ کا دور تو گزر چکا ہے, اس دور کے معتدلہ سر سید تھے, گزر چکے. اب تو در حقیقت یہ درمیانی راہوں کا دور آیا ہے, اس میں صدقیت ہو رہا ہے, بہتر سے بہتر کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگرچہ معصوم کوئی نہیں, تو معصوم تو قرآن مجید کی تفسیر کے اندر بھی خطا ہو جاتی ہے, لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. علم کلام کے میدان ہی میں تو غلطی نہیں ہوتی, وہ تو تفسیر میں غلطی ہوتی ہے, فقہ میں غلطی ہوتی, کہاں غلطی نہیں ہوتی, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا, یعنی یہ ہمارے یہاں اصول ہے کہ مجتہد چاہے مخطی بھی ہو تو اسے ثواب ملتا ہے, اور مصیب اگر ہے صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ہے, مخطی بھی ہے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے, خطا اس نے کی ہے لیکن چونکہ اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے, جدوجہد کی ہے, مجتہد اجتہاد کیا ہے, تو وہ اپنے اس محنت کا جو ثواب ضرور پائے. تو یہ چند باتیں ان کو ذہن میں رکھیے, اور یہ باقی یہ فلسفہ جو ہے آپ کا وہ میں نے بیان کر دیا. محمد طارق جاوید صاحب چاکباغ, آج بھی صاحب تمہارا مارچ 1989 کے اجتماعی مطالعے کے دوران درج ذیل ذہنی اشکال پیدا ہوا, جس کی وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دے. اقامت دین کے مقصد کی خاطر تشکیل پانے والی ہے کہ اجتماعیہ کی بیعت پر اساس و بنیاد کے ذہن میں آپ رقم تراز ہیں, یہی طریقہ معقول اور منطقی بھی ہے اور سادہ اور فطری بھی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مطمون و معصور بھی بلکہ منصوص بھی. مذکورہ بالا شدت احساس یا نظرم وضاحت بنام وزیر تصویر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ دوسرے مروجہ طریقے ہائے تنظیم کو بھی حرام نہیں بلکہ مباحات میں سمجھتا ہوں, لہذا میں ذہن میں اس کے لیے بالکل تیار تھا کہ نظام کا کوئی بھی ہو اگر اقامت دین کے لیے طریقے کار درست ہو تو لازمن شریک ہوں گا. مذکورہ گزارش یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مقامات میں بظاہر تناقض کو رفع فرمائے, کیونکہ اس عاجز کے نزدیک اصولی اعتبار سے منصوص طریقہ کار کے بارے میں اختلاف تو خدا میں اشتباہ بھی محل نظر نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک بات تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ مارچ کا مضمون تھا, آپ نے پڑھا کے نہیں تھا اب تک, یہ پورے 9 مہینے کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھی پڑھتے کچھ ہیں, مطلب تو یہ کہ لاہور میں یہ رہتے ہیں اور متعدد اجتماعات میں شرکت ہوئی ہے. یہ مجھے بعد میں جو باتیں کرنی ہیں اس میں ایک مستقل بات کے طور پر بھی یہ بات عرض کرنی ہے, تو اس چیزوں کو پکتے رہنا چاہیے اور اس کا اشکال ساتھ ساتھ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. دیکھیں منصوص سے مراد کیا ہے کہ نص میں جس کا ذکر ہے, حکم نہیں, یہ جب وہ چیز فرض ہو جائے گی حکم ہو نص میں تو پھر وہ منصوص ہو کر وہ فرض کے درجے میں آئے. منصوص یہاں پر یہ ہے کہ نصوص میں تذکرہ ہے, نصوص میں تذکرہ صرف بیعت کے نظام کا ہے, اور تو کوئی صدارت ودارت پارلیمانی تصویر کسی شے کا ہے. چنانچہ بیعت کا ذکر قرآن میں ہے, بیعت کا ذکر حدیث میں ہے, بیعت کا ذکر جو ہے یہی دو نصوص ہے نا, تو بیعت کا ذکر بیعت اقبہ اولا بیعت اقبہ ثانیہ نصوص کے اندر ذکر ہے, تو یہی معصور بھی ہے. معصور یہ کہ حضور نے عمل کیا وہ معصور ہو گیا, تو چونکہ نصوص ہے کتاب و سنت دونوں میں اس کا ذکر موجود ہے تو منصوص ہو گیا. یہ ہے در حقیقت مطلب, یہ نہیں کہ ہر شے جو ہے وہ فرض ہی ہو جاتی ہے منصوص ہونے سے, بلکہ نص کے بھی پھر بہت سے درجے ہیں, اشارت النص, دلالت النص اور صراحت النص, یہ تو پھر جو اصول فقہ کے ماہرین نے ان سے پوچھیے پھر نص کے تو نہ معلوم کتنے درجے ہیں, ایک صراحتن ہے, ایک دلالتن ہے, ایک اشارتن ہے, تو یہ تذکرہ تن ہے, یہ تذکرہ جو ہے وہ نصوص کے اندر موجود ہے بیعت کا, باقی کسی اور شے کا نصوص میں ذکر نہیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال تبارك وتعالى
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. رفقاء گرامی اور احباب محترم، سب سے پہلے تو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، سب شکر ادا کریں کہ اس نے ان کے لیے تیسیر کی، ایسے مواقع وہاں پہنچائے کہ وہ یہاں پہنچے، ہمت دی کہ یہ 6 دن کا 7 دن کا بھاری پروگرام یہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ، کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تحصیل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور شعوری طور پر ہر لمحے جو ہے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. وہ تو میرے دروس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ بارہا آیا ہے، اس حد تک تو خیر ہمارے پہنچنے کا امکان نہیں ہے، لیکن جو عارفین ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پاس انفاس، جو اپنے ہر سانس کا ایک لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ پس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے، ہر سانس پر 2 مرتبہ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ہر سانس جب اندر جاتا ہے انسان کے لیے تقویت اور قوت کا ذریعہ بنتا ہے، آکسیجن لے کر جاتا ہے، اور ہر سانس جب باہر نکلتا ہے وہ تنقیہ کا اور تصفیہ کا، ہمارے خون کی صفائی ہوتی ہے، چیزیں نکلتی ہیں. پس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے. تو یہ تو وہ پاس الفاظ تک کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہم سب کو شکر شعوری طور پہ ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر آج جب کہ ہم اپنے اس پروگرام کے تکمیلی مرحلے تک پہنچ گئے بخیر و عافیت. خاص طور پر میرے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس لیے بھی کہ ایک تو جیسے کہ ایک ساتھی نے توجہ بھی ابھی دلائی تھی، یہ خیال ذہن میں آنا اور اس طرح کا ایک تربیتی نظام کا طے پانا، یہ بھی کوئی میری کوئی کانشس ایفرٹ نہیں تھی کہ میں نے خاص طور پر کو بہت دنوں پہلے سے اس کے لیے سوچا ہو اور نقشہ بنایا ہو، بس یہ کہ تو یہ تو اصل میں طلبہ کے لیے ہم ایک خاص تربیت گاہ کا ایک پروگرام اپنے ذہن میں رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ تربیت گاہوں کا نظام ہمارا چلا ہے اور کچھ منتظم تربیت گاہیں جو ہیں ہوئی ہیں، تو پھر مجھے یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ذہن میں ڈالی گئی کہ اس کو ہم دسمبر کے آخر کی تربیت گاہ کو ایک نظریاتی ریفریشر کورس بنائیں، اور یہ بڑی ڈیویشن تھی ہمارے پروگرام سے، اس میں جو بھی ہمارا پہلے جس طرح کا ہوتا رہا ہے تربیت گاہوں کا نظام، اس سے بہت مختلف بات رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رہنمائی ہوئی، جس کی افادیت کو میں نے بھی محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا. پھر یہ کہ یہ ہمت جو ہے، میں تو حیران تھا، دوسرے ہی دن میری ہمت تقریباً جواب دے گئی، اور پھر میرا بھنایا ہوا ہوتا تھا شام رات کو جب میں عشاء کے بعد جاتا تھا، وہ بہت ہی یعنی میں محسوس کر رہا تھا کہ مشکل ہے کہ یہ پروگرام اس طریقے سے میں لے کے چل سکوں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمت دی ہے، اس نے توفیق دی ہے، اور اتنا بھاری پروگرام جو ہے اس میں وہ بھاری ہونے کا احساس آپ کو بھی ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ فزیکل انرجی جو اس کے ساتھ مسلسل بولنے کی، اور پھر یہ کہ غور و فکر کا جو بھی مسئلہ ہے انسان کا، وہ بھی اس وقت اپنی میکسیمم ہائٹ پر ہوتا ہے، یہ تقریر میں، درس میں، یا اس طرح کی چیزوں میں، تو مینٹل ایکٹیویٹی، پھر فزیکل ایکٹیویٹی بولنے کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. خصوصی میں تو اپنی صحت کے اعتبار سے اب بہت ہی یعنی مطمئن ہو چکا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک شروع سے مسئلہ رہا ہے اللہ کا میرے ساتھ، کہ ایک وقت کے اوپر تو ہمت مجتبع کر کے اور سختی کو جھیل جانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، بعد میں اس کے پھر آپ ریفیکٹ ہوتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آپ ریفیکٹ سے بھی بچائے. اب اس ہمارے پروگرام کی تکمیل پر سب سے پہلی بات جو نمایاں طور پر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور اسی کے لیے میں نے 2 آیتیں جو ہیں اس وقت پڑھی ہیں، 2 نہیں بلکہ 1 آیت اور پھر 5 آیتیں سورہ علق کی، 1 سورہ یوسف کی، کہ جس میں سے پہلی آیت کے حوالے سے تو اس ہمارے لیے پریشر کورس کی جو نوعیت تھی وہ معین ہوئی، اور اس کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، ہم جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جس رخ پر لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس پر خود چل رہے ہیں، اس کے ضمن میں وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو ان الفاظ میں سامنے آئی، علی بصیرت انا ومن اتبع. صرف ایک شخص کی یہ کیفیت ہو تو اس سے ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیفیت کسی آیہ مبارکہ کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص میں ہو تو کفایت نہیں کرے گی. اس لیے کہ صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ راستہ ہے، میں جس کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، بلکہ فرمایا وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی علی وجہ البصیرت بلا رہے ہیں. اس اعتبار سے الحمدللہ میرے سامنے تو اپنا یہ فکر واضح ہے، مجھے کوئی اشتباہ نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اس درجے واضح رہا ہے کہ مختلف جب بھی حالات کا کچھ اکھیڑ پچھاڑ کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ رخ کسی ایک طرف کو نکل جاتا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ جہاں تک سوچ کا معاملہ ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی تزلزل میرے فکر کے اندر نہیں آیا. اب حالات ہیں نا مساعد ہیں، اس سے طبیعت اثر لے، مایوسی کی کیفیت ہو جائے عارضی طور پر، وہ دوسری بات، لیکن یہ کہ فکری تزلزل کا الحمدللہ کہ مجھے کبھی سابقہ پیش نہیں آیا جب سے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں. اور جیسا کہ میں نے آج دن میں بھی عرض کیا تھا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے آغاز بھی اس وقت کیا ہے جب سے وہ میری سوچ پختہ ہو چکی. لیکن اب یہ تربیتی پروگرام اصل میں اس لیے تھا کہ وہ من اتبعنی، ایک آدمی تو تنہا جو ہے تنہا ایک تنہا پہاڑ وہ بھاڑ کو نہیں توڑ سکتا، اس کے لیے تو ضروری ہے ایک ٹیم کی، ایک ساتھیوں کی، موتن بے تعداد کی. اور وہ جب تک کہ داعی نہیں بنیں گے، جب تک کہ ان میں سے ہر ایک اس کے لیے قبر نہیں کس لے گا، اس وقت تک گاڑی آگے نہیں چلے گی. ورنہ تو ایک آدمی ہے، اس کی تقریریں آپ پہنچاتے رہیے لوگوں کو، اس کی کتابیں آپ پڑھاتے رہیے لوگوں کو، لیکن اس سے گاڑی آگے چلے گی نہیں. ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا، ایک شخصیت کے متقلین بڑھ جائیں گے، لیکن اس سے تو در حقیقت ایک تحریک جو ہے، خاص طور پر انقلابی تحریک، اس کے تو پھر یوں سمجھیے کہ جو لانگ ٹرم نتائج ہیں وہ تو منفی ہوتے ہیں، مضر ہوتے ہیں بجائے مسلم. تو در حقیقت کوشش جو تھی وہ یہی کہ یہ وہ من اتبعنی کی ایک معتدل تعداد جو ہے وہ فکر کے اعتبار سے بالکل یکسو ہو، اس کے سامنے یہ باتیں کھل کر آ جائیں، بات واضح ہو جائے، انشراح صدر ہو جائے، اور اس کے ساتھ پھر وہ میرا ساتھ ملے اور خود اپنی اپنی جگہ پر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس دعوت کو لے کر کھڑا ہو اور دائی بنے. اس کے ضمن میں جو دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اندازہ آپ حضرات کو ہوا ہوگا اس دوران میں کہ الحمدللہ ہمارے پاس اب تحریروں اور لٹریچر کی بھی کمی نہیں. ہوا صرف یہ ہے کہ اب تک ہماری اس تحریک میں چونکہ سارا معاملہ درس، تدریس، تقریر، خطبہ، کیسے اس کے ساتھ چلا ہے، لہذا ادھر دھیان ہی نہیں. اکثر ساتھی پڑھتے ہیں، نہ مطبوعات پڑھتے ہیں، نہ یہ ماہانہ رسالے پڑھتے ہیں، نہ وہ پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ نئی تحریریں پڑھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت کمی کا اس وقت ہمارے لیے سبب بنی ہوئی ہے، اور اس میں قدم جو ہے رکے ہوئے ہیں ہماری تحریک کے بحثیت مجموعی. لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تحریری مواد موجود نہ ہو. تحریری مواد ہے، وہ مدلل ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ اس طرح کی آسان زبان میں نہیں ہے جس طرح کی آسان زبان میں بعض دوسرے اہل قلم کو اللہ نے صلاحیت دی اور انہوں نے بہت سلیس زبان میں چیزوں کو لکھا اور عام کیا. لیکن یہ کہ مواد موجود ہے جو مدلل ہے، کنونسنگ ہے، اگر اسے ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اترے گا، لوگوں کے دلوں کو بھی وہ متاثر کرے گا. تو ایک تاثر جو ہے جو اس کے ساتھ آپ کو لے کر اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے، اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ 6 کتابیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ پہلے آپ پڑھ کر آئیں، ان کا تو ہم نے تذکرہ کیا ہی نہیں. تحریک جماعت اسلامی، سرف گندیم، پھر یہ کہ استحکام پاکستان، اس مسئلہ سندھ، سیاسی جو بھی تجزیے اس کے اندر موجود ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ جی منہج انقلاب نبی، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایک یعنی جامع اور چیز موجود ہے اور وہ سلیس زبان میں بھی ہے, اس کے اندر وضاحت بھی ہے. اور چھٹی کیا ہے؟ اسلام اور پاکستان. اچھا یہ کیونکہ یہ پہلے مطبوع نہیں تھی, اب تو خیر آ گئی ہے, تو اب یہ اسلام اور پاکستان ہے. یہ پھر اب آ رہی ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر. یہ دو کتابیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. پھر بعثت نبوی کا مقصد جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہے. تو ہمارے پاس اب لٹریچر کا بھی اور تحریری جو مواد ہے دعوت کا اس کی کمی نہیں. البتہ اب پہلی بات اسی لیے میں نے وہ آیات پڑھی کہ پہلے تو اپنی عادت کو اب بدل دیا اگر اس تحریک کو آگے چلانا ہے. وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, پڑھنے کی عادت خود ڈالی. یہ جو ہمارا مزاج بنا ہے اس میں شعوری طور پر کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہر ساتھی اپنی جگہ پر مطالعے کی عادت ڈالے, پڑھے, سمجھے, غور کرے. مشکل نظر آئے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ذرا زیادہ اگر ذہن کو لگانا پڑتا ہے کچھ مشقت ملے. پھر اب یہ چیزیں ہیں, کم سے کم ان کتابوں کے ضمن میں یہ کیسٹ موجود ہوں گے, یہ ویڈیو کیسٹ موجود ہوں گے, ان سے مدد لے. تو اب پڑھنے پڑھانے کی ایک مہم جو ہے ہمیں اس ان چیزوں کی بھی اپنی شروع کرنی ہوگی. جہاں وہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا وہ ہمارا اس تحریک کا جو بیسس جو ہے وہ تو وہی ہے, اساس وہی ہے, اسی کو چلنا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے فکر کا پڑھنا پڑھانا اور ان کتابوں کے اندر بھی وہی اس کے سمن میں اسی انداز کے اندر کہ ہر شخص پڑھے بھی اور پڑھائے بھی, اور اس کو ایک مہم کی شکل جو ہے کچھ عرصے کے لیے دینی ہوگی تاکہ جو کمی رہ گئی ہے ہمارے خاص مزاج کی وجہ سے اس کمی کی ہم پہلے تلاشی کر سکیں, پھر یہ گاڑی جو ہے وہ آگے چلے گی. اور اس میں میں مجھے یاد آئے ہیں مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ وہ کہا کرتے تھے اب اس کو ذرا پکاؤ, ایک آیت پڑھاتے تھے کہتے اب اس کو پکاؤ. تو یہ پکانا جو ہے اب جو کچھ آپ نے ان چھ دنوں میں یہاں پڑھا ہے پہلے تو خود پکائیے. وہ یہ نہ سمجھیے کہ بس یہ ہم نے پڑھ لیا تو اب بس جو پڑھنا تھا وہ ہم نے لے لیا, سیکھ لیا, حاصل ہو گیا, بات ختم ہو گئی. بلکہ یہ ہے کہ یہ تو چونکہ بہت ہی ٹیمپو جو ہے بہت تیز رہا ہے, روزانہ 6-6.5-7 گھنٹے کا معاملہ رہا ہے, تو اس کو وقتی طور پر بات سمجھ میں آ گئی, لیکن اس کو ذہن میں ریٹین کرنا, کیوں کرنا, ہضم کرنا, اس کے ابھی آپ کو خود اس پر کافی محنت مزید لگانی ہوگی. تو پہلا مرحلہ تو ہوگا کہ اس مواد کو آپ خود پکائیں, اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو آگے اب پھیلانے کا اور اس کو پڑھوانے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا, اس کے لیے ایک عزم مصمم کر لیں, کمر کس لیں اور اس کو ایک مہم کی شکل میں کچھ عرصے کے لیے, تاکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے پچھلی کمی کی کسی درجے میں تلافی ہو جائے. اس کے ضمن میں میں ایک بات عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. ہر رفیق تنظیم کو اپنی جگہ پر اب مکتبہ تنظیم اسلامی یا جو بھی ہمارا ادارہ اشاعتی ہے اس کا ایجنٹ بن جانا چاہیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. کتابیں آپ کے پاس ہوں, ہر شخص ایک دم کچھ رقم انویسٹ کرے اور وہ کتابیں اپنے پاس رکھے, وہ کتابیں دیتا رہے, لوگوں کو دے, بیچے اس کو, وہ جس کو پوری قیمت پر دے سکتا ہے پوری قیمت پر دے, جس کو آدھی قیمت پر دے سکتا ہے آدھی پر دے, جس کو دے کر پھر واپس لے سکتا ہے اسے واپس لے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ مکتبے کا ایجنٹ ہے اپنی انڈیویجول پوزیشن. یہ میں اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حیثیت ہر ساتھی کو اختیار کرنی چاہیے. اس کو بالکل مبالغہ کے اوپر محبول نہ کیجیے. جماعت اسلامی کے اس ابتدائی دور میں پری پارٹیشن جو دور تھا اس میں ہر رکن جماعت ایجنٹ ہوتا تھا, ہر ایک جو ہے اس کے پاس پرچے آ رہے ہیں ترجمان کے اور وہ ان کو بیچ رہا ہے, پھیلا رہا ہے, پہنچا رہا ہے. اور بہت سے حضرات ہوتے جو بوریوں کی بوریاں کتابوں کی بھر کر جو ہے وہ لے کے لاتے تھے اور پھر وہ اپنے اپنے علاقے میں پھیلاتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ جس کو آپ کنوینس کریں گے, کتاب خریدنے پر آمادہ کریں گے, وہ پڑھے گا, اور آپ کی یہ محنت جو ہے وہ آپ کی اس دعوت کی توسیع کا ذریعہ بنے گا. کسی کو آپ پوری قیمت پر بھی دیں گے, کسی کو آپ کم پر دیں گے, کسی کو نصف پر دیں گے, لیکن جو بھی کچھ پیسہ بھی لگائے گا اس پر وہ یقیناً اسے پڑھے گا, اس لیے کہ اس کا اپنا پیسہ اس پر لگ چکا ہو. مفت پڑھنے کے لیے دینا یا ویسے ہی دینا اس سے میرے نزدیک زیادہ
مؤثر ہوتا ہے اس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا کہ اس پر ان کا بھی کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ ہوا ہو, تب وہ اس کو پڑھتے ہیں, اس کی ایک اہمیت ان کے ذہن میں ہوتی ہے. یہ بات جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص, ہر رفیق تنظیم, بالخصوص جو منتظم رفقا ہے, پھر ان میں سے بھی اخص الخصوص کا معاملہ ہو جائے گا جو نقیب ہیں, عمرا ہیں, ذمہ دار حضرات ہیں, کہ وہ اس طریقے سے اب اپنا عمل شروع کرے کہ گویا کہ وہ مکتبے کا ایجنٹ ہے. اس کی دو وجوہات ہیں جس کے تحت میں آپ حضرات سے یہ بات آج خاص طور پر کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے یہ معاملہ میں نے تو بالکل ضرورت نہیں اس بات شروع کر دینے کی, بس میری طرف رکھو اس کو, توجہ سب کی ہٹتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کل جو سیاسی حالات ملک کے ہیں اور جو فضا ہے, اس کی وجہ سے جو انجمن کو تعاون حاصل ہوتا تھا اس میں کمی آئی. میں تو اس سے بھی زیادہ تلخ حالات کے لیے ذہناً بہت پہلے سے تیار ہوں. اتنے حالات کو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی نہیں ہوئے, کچھ نہ کچھ بہتری کی شکل بھی نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ وہ بہتر کر دے. جیسے کہ صدر صاحب کا بیان بھی آج آیا ہے, باہی تیری آواز مکے اور مدینے, میرے تو دل سے وہ آواز نکلی, ان کا کہ معاملات سدھر رہے ہیں, مفاہمت ہو رہی ہے, معاملات بہتر ہو جائیں گے, گھبرائیں نہیں. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن یہ کہ بہرحال میں تو اس سے بہت زیادہ تلخ صورت حال کے لیے ذہن تیار تھا, وہ آپ کے علم میں. لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت کی جو فضا ہے, اس میں جو انجمن کے جو حلقے تھے جن سے کہ تعاون حاصل ہوتا تھا, اس کے میں یقیناً کمی آئی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کالج وغیرہ کی تعمیر کا کام بھی جو ہے اس کا ہاسٹل کا اس کو روک دیا ہے درمیان میں. اب جتنا بھی کام اس وقت ہو رہا ہے وہ چلتا رہے, باقی یہ کہ کوئی بڑے منصوبے جو ہے وہ ہم اب شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اس کا اثر مکتبے پر بھی پڑ رہا ہے. مکتبہ انجمن جو ہے وہ اس وقت کافی فائنینشیل کرائسس میں ہے. ایک تو ہماری کافی رقم جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے کہ یہ ویڈیوز وغیرہ جو تیار ہو رہے ہیں, اب ان کے ماسٹرز ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں رکھے گئے, وہ ایک ایک ویڈیو جو ہے 250-300 روپے کا ہے, تو رقم بلاک ہو رہی ہے. 10 ویڈیو تو اس پروگرام کے تیار ہوئے ہیں ابھی. اب اسی طریقے سے ہماری کچھ کتابیں اب ہم نے شائع کرنی شروع کی ہیں جو اعلیٰ ایڈیشن ہے, اس لیے کہ جو اعلیٰ شو رومز ہیں کتابوں کے, وہ یہ چھوٹے ہلکے کتابیں نہیں رکھتے. اور وہ طبقہ جو ہے ایک ہمارے ہاں ایسا ہے جو انہیں شو رومز میں جا کے کتابیں خریدتا ہے, وہ آگے سالوں وغیرہ سے ادھر ادھر سے وہ لیتا بھی نہیں. تو اس کے لیے ہمیں قیمتیں زیادہ رکھنی پڑی ہیں اور زیادہ خرچ کرنا پڑا ہے, تو اس سے بھی ہماری رقم بہت بلاک ہوئی ہے. اس وقت کافی ہمیں اس میں دقت ہے. اس پہلو سے تنظیم کے لوگوں کو اب اس کے اندر ہمت کرنی چاہیے, اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارا ہر ساتھی یہاں روانہ ہونے سے پہلے جو بھی اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق کچھ کتابیں مکتبے سے خرید کر کر لے کر جائے, اور وہ یوں سمجھ لے کہ میں ایک مستقل ایجنٹ ہوں, کہ یہاں سے مجھے کتابیں اب جو بھی اس کے اندر وہ رقم لگا سکتا ہے لگائے, اور وہ ایک سرکل کے اندر وہ چلتی رہے, اور اس کے بعد وہ کتابیں منگوائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. یہ گویا کہ ایک دو طرفہ عمل ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ ہماری دعوت ان کے ذریعے سے پہلے پہنچے, اور وہ بات جو ہے مدلل طریقے پر تحریری شکل میں اور پرنٹڈ ورڈ کی صورت میں سامنے آئے گی, اور دوسرے یہ کہ اس سے ہمارا جو مکتبے کا سرکولیشن ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ بھی تیزی پر ہوگا, اور اس کو بھی سہولت حاصل ہوگی. مزید اس میں ایک نقطہ میں اور ایڈ کر رہا ہوں کہ آج صبح خاص طور پر سورہ حدید کا جب ہم ترجمہ صرف ہو سکتا تھا اس میں وقت میں, اور دس کا تو امکان نہیں تھا, تو نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ سب سے زیادہ زور لفظ انفاق پر آیا. اول تو پہلے ہی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اس صورت میں جہاد کی بجائے بھی لفظ انفاق آیا. آگے چل کر بات واضح ہو گئی کہ انفاق مال کا بھی, انفاق جان کا بھی, اس لیے کہ قتال کا لفظ بھی آ گیا, لیکن لفظ بنیادی طور پر انفاق کا آیا. اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں سختی آ گئی ہے, کوئی جمود آ گیا ہے, کوئی کام کے لیے اب طبیعت اس طرح آبادہ نہیں ہو رہی ہے, طبیعت کے اندر کچھ پشمردگی ہے, تو وہ جو فرمایا اے لمو ان اللہ نردا بادہ موتحا, جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے, تو تمہارے قلوب کی زمین کے اندر بھی دوبارہ ایک حیات تازہ پیدا کر دے گا. مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, تمہارے دلوں کے اندر بھی اثر نو, حرارت ایمانی اور جذبہ انفاق اور جذبہ جہاد پیدا کر دے گا، لیکن اس کے لیے ایک کام خود بھی کرنا ہوگا. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یہ کام ہے جو دل کے اندر کے اس رنگ کو یا اس سختی کو دھونے والا ہے، ختم کرنے والا ہے. تو اس کا ایک فوری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر رفیق کو یہ شکل اس وقت اختیار کرنی چاہیے. صدقہ تو ہوتا ہے غرباء فقراء ان کا معاملہ، ان کے لیے صدقہ خیرات، لیکن یہ کہ یہ جو قرض حسنا ہے یہ اللہ کو قرض دینا، یہ اللہ کے دین کے لیے جو خرچ کیا جائے تو اس میں ہر رفیق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس کو آپ لوگ معین کریں اس حوالے سے کہ اگر اچانک کوئی آپ کے اوپر کوئی خرچہ آ جائے تو کہیں سے قرض بھی آپ نے لیتا ہے، اگرچہ اپنی حیثیت کے مطابق لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں چار کے مہینے میں یہ رقم اتار لوں گا لے لیتا ہے. اسی طریقے سے اس طرح کے معاملے کرنے کے اندر ہمیں اس طرح پر بھی سوچنا چاہیے. وہ اچانک بیماری بھی آ سکتی ہے خدا نہ خواستہ، کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، اس کے لیے آدمی قرض تک لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تربیتی ہمارے پروگرام کے بعد جو ہمارے سامنے لٹریچر کی اہمیت آئی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک ذہنی ربط قائم ہوا ہے، اس کے فوراً ساتھ یہ بات اگر ہو جائے اور اس وقت اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ہر رفیق کچھ نہ کچھ انفاق کرے، وہ کتابیں لے، ظاہر بات ہے وہ جو بھی ہے 33% ہے یا کوئی جو ان کا بھی نظام ہے وہ عبدالرزاق صاحب موجود ہیں وہ بتائیں گے، لیکن یہ کہ کوشش کیجئے کہ ہر شخص اس کے اندر کچھ نہ کچھ انفاق کرے، لگائے اور پھر اس کو مسلسل سرکولیشن کے اندر رکھے. یہ اس کی ایک طرح کی دعوتی سرگرمی بھی ہو جائے گی اور یہاں پر بھی ہمیں جو اس وقت ایک دقت محسوس ہو رہی ہے اس کے ازالے میں اس سے مدد ملے گی. اور اکثر حضرات کوشش کریں کہ اس میں کوئی بلک اچھا جو ہے شروع ہی سے ڈالے تاکہ پھر وہ سرکولیشن کے اندر بھی ایک بڑی جو بات ہے اس صورت کے اندر چل سکے. ان میں سے بالخصوص یہ جو اب جنوری اور فروری کا حکمت قرآن آیا ہے، اس کو آپ حضرات، کیونکہ یہ ہماری دعوت آپ نے دیکھا کہ دو بالکل پیرلل چیزیں ہیں، لہذا اس کو اور اس کو اب ہمیں کتابی شکل میں شائع کرنا ہے اچھی صورت میں. بہرحال اس کو بھی پرچے کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. میثاق دسمبر 89 اور جنوری 90 کا، یہ میری خواہش یہ ہے کہ اب آپ جو بھی طبیعت کے اندر خامخواہ کی جھجک پیدا ہو گئی ہے اس کو نکالیے اور پورے جذبہ خلوص کے ساتھ، جذبہ نصح کے ساتھ، لوگوں کی نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ ان کو پہنچائیے اب جماعت کے حلقوں کے اندر، تاکہ ان کی آنکھیں کھلے کہ اصل بات کیا ہے. انہیں نہ معلوم کیا کچھ سکھا پڑھا رکھا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیوں چھوڑ گئے، ڈر کے بھاگ گئے، ہمتیں جواب دے گئیں، یا کسی وجہ سے اور یہ لوگ جماعت کو چھوڑ گئے تھے. حقائق سامنے آنے چاہیے کہ مسئلہ یہ تھا. اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ 10 آدمیوں تک پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے 2-3 میں، جیسے کہ بعض لوگوں کا نے کہا کوئی منفی کیفیت پیدا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 کے اندر اس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں، حقائق ان کے سامنے آ جائے. آخر انسان ہے اور وہ اس سے لا علم ہے، نہ ہم نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو اس کے بعد جماعت نے تو اپنی رودادیں شائع کرنا بند کر دیا کہ یہ ساری چیزیں آنا جائیں. اب وہ مولانا اصلاحی کی وہاں کی تقریریں اور وہ سارے جو معاملات تھے انہوں نے سلسلہ رودادی بند کر دیا، وہ اس درجے اس پورے مواد سے خالی تھے. میرا قلم اس وقت تو روک دیا ہمارے کچھ بزرگوں نے جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا، آج سے 22 سال قبل 1976 میں، اور اس کے بعد بھی وہ ہمارا جو ایک ذہن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہوا کہ بس وہ جماعت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے ذرا اپنے اوپر سے اتاریے اور سمجھیے بات کو پہلے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو ان کی خیر خواہی کا جذبہ سمجھتے ہوئے اور اپنے اعتماد کے ساتھ یہ چیزیں ان تک پہنچائے. تیسری چیز جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کتاب کا ہمارا چھپا ہوا ہے تنظیم، قافلہ تنظیم منزل بہ منزل، اس کو میں نے درمیان میں بھی کہا تھا، آپ سے نوٹ کرا رہا ہوں کہ ہر نقیب اس کو سمجھ لے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے یہ اپنے اسرے کے ہر رفیق تک لازمن پہنچا، اور اسے کہنا ہے، پھر اس کو اسائن کرنا ہے کہ پڑھے، تاکہ تنظیم کا یہ پورا پس منظر جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے. وہ کبھی ہم نے شرائط شمولیت کے نام سے جو چیز رکھی تھی وہ بہت ہی ایجوکیٹو چیز ہے، عقائد کیا ہے، کیا چیزیں ماننا لازم ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا لازمی نتیجہ ہے، محمد الرسول اللہ پر یقین رکھنے کے کیا لوازم ہیں، کیا نتائج ہیں. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، اور اس کے لیے میں خاص طور پر آپ حضرات مکتبے والے نوٹ کر لیں کہ وہ 50% پر یہ کتاب کا دے دیا جائے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے رفقا لے جائیں اور اس کو اپنے ہر رفیق تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی انفرادی دعوت کی سطح پر ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے متوجہ ہوا، ہمارے ایک رفیق نے توجہ دلائی کہ ایک فیصلہ ہوا تھا شورا کا اور اس پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو سکا تنظیم پاکستان، حالانکہ وہ شورا کا فیصلہ تھا جو پہنچایا بھی گیا ہے، اور بدقسمتی یہ کہ لاہور میں بھی ہم عمل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک پروگرام جو دیا گیا تھا اس کو اب ہم نے، لاہور کا ابھی اجتماع ہوا تھا ماہانہ، اس میں تو ہم نے طے کیا ہے کہ اگلے 2 مہینے اس پر خصوصی توجہ کرنی ہو۔ کیوں نہیں سکا لاہور میں یا دوسری جگہوں پر بھی، اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ ہمارے ایسے پروگرام بنے کچھ مظاہروں کے، اور چونکہ پہلی مرتبہ کر رہے تھے تو اس پہ محنتیں بہت لگیں، تیاری بہت ہوئی، اس پہ سوچنا بہت پڑا، اس کے لیے اہتمام بہت کرنے پڑے، تو ان کے لیے پے بہ پے یہاں پھر پنڈی میں کچھ اور جگہوں پر، تو وہ دوسرا پروگرام جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے ذہن کے تو دوسری چیز جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں پائی۔ اس کا بھی اس تربیت گاہ سے آپ میں سے ہر شخص ایک عزم مصمم کر کے اٹھے کہ وہ کام ان 2 مہینوں میں اسے ضرور کرنا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے تعین کے ساتھ سورہ کی کارروائی میں وہ بات آئی تھی کہ ہر نقیب، ہر امیر اور پھر ہر رفیق یہ تدریجن کرے گا کہ پہلے ہر امیر یہ کام کرے اور وہ اپنے جو نقیب ہیں ان کو ساتھ رکھے، ڈیمونسٹریشن ان کی ہو جائے تاکہ پھر وہ اس کو اسی لہج پر ہر نقیب جو ہے کر سکے۔ پھر ہر نقیب جب وہ اس کو کر رہا ہوگا تو اپنے ساتھ اپنے تمام اسرے کے ساتھیوں کو رکھے تاکہ ان کے سامنے ڈیمونسٹریشن آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے رشتے داروں کو اور عزیزوں کو جمع کرے، دعوت تعام پر انہیں بلائے اور وہاں پھر کھڑے ہو کر خود ٹوٹی پھوٹی زبان ہے جو بھی کچھ ہے، کھڑے ہو کر لکھ کر وہ زبانی وہ تنظیم کی دعوت دے۔ ظاہر بات ہے اس میں پس منظر ہوگا، یہ رشتے دار ہیں، کوئی کسی وجہ سے ناراض ہے، کوئی کسی وجہ سے کوئی پھپتی چوک کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن نہیں، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی جمع کیجیے۔ اور یہ در حقیقت اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب ایک مرتبہ تو ہمیں یہ کڑوی گولی جو ہے وہ اتارنی ہے حلق سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر ایک مرتبہ تو عمل ہونا۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حکم آیا تھا انذر عشیرتک الاقربین، خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا، انہوں نے اہتمام کیا دعوت عام کا اور تمام بنو ہاشم کو جمع کر دیا۔ اب حضور کھڑے ہوئے دعوت دینے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے، تو وہ لوگوں نے شور مچا دیا، چلے گئے سنائی، گویا کہ پہلی اٹمپٹ حضور کی ناکام ہوئی، دنیاوی اعتبار سے نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ اس کے بعد کچھ دن کا پھر بیچ دے کر حضور نے پھر اس کا اہتمام کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا تھا لوگوں نے تو کچھ شرم آ گئی، آخر آدمی کو شرم آئی جاتی ہے، تو لوگ بیٹھے رہے، حضور نے پھر جب دعوت اپنی پیش کی تو لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ جاتا، کوئی کچھ بولا نہیں سوائے حضرت علی کے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں چشم کا معلوم ہوتا ہے، ٹرکوما جو ہے ککرے کا برق غالب حضرت علی کو تھا بچپن سے ہی، تو اس وقت بھی وہ آنکھیں دکھ رہی تھیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو پورا مجمع جو ہے کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہے ان کے ساتھی۔ گویا کہ اب اس ایک سبق سے، ایک واقعے سے کتنے سبق ہمیں ملے۔ پہلا تو یہ کہ یہ کرنے کا کام ہے، حضور کی سنت کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تیار رہنا چاہیے ان ناکامیوں کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوٹنگ ہو، شور مچے اور کوئی بات بھی نہ ہو، کھانا بھی کھا لے اور بات بھی نہ ہو، اس کے لیے بھی ذہن تیار رہے۔ جب حضور کے ساتھ یہ ہوا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو، پھر یہ کہ پھر اس کی اٹمپٹ کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بات نہ مانے، اس لیے کہ حضرت علی بھی وہ تو پہلے سے حضور کے اپنے تھے اور پہلے سے ایمان لا چکے تھے، وہ کوئی اس کوشش کے نتیجے میں کوئی نہیں ملا آدمی آپ کو، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کس کے دل میں بات جا کر بیج کے طور پر پڑ گئی ہو اور کس وقت وہ پھر وہ بیج پھوٹا ہو اور اس کے نتائج نکلے ہو، یہ آپ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو فرمائی گئی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء. وہ تو یہ ہے کہ پھر اس کلمہ طیبہ سے درخت نکلتا ہے اور پھر وہ باغ و بہار ہوتا ہے اور اس کی جڑ جمی ہوتی ہے اور جو شاخیں ہیں آسمان سے باتیں کرتے ہیں. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, انکیوبیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے اور مختلف چیزیں, وہ میڈیکل اصطلاحات بھی ہیں. تو اس سے نہیں ہونا چاہیے بد دل کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا, فوری طور پر لوگ آئے نہیں, تنظیم میں شامل نہیں ہوئے. لیکن نہیں, آپ کو اب اس کے لیے ذرا نفسیاتی طور پر بھی کمر کسنی ہوگی, اس لیے کہ قریبی لوگوں ہی کے سامنے بات کرنی مشکل ہوتی ہے, دور جا کر تو بات کرنی بڑی آسان ہے. آپ کی کمزوریوں سے وہ واقف, آپ کی کوتاہیوں پر وہ متنبہ, انہیں معلوم ہے, انہیں تنبہ حاصل ہے, وہی تو کھڑے ہو کر بات کرنی مشکل ہے. دور جا کر تو ظاہر بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے, لیکن یہ کہ جو قریب کے لوگ ہیں ان میں آپ کھڑے ہو, اپنی جو بھی غلطیاں ہیں ان کو بھی آپ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ رہے. لیکن یہ ہے کہ اس کام کو اب ایک مہم کی صورت میں ان دو تین مہینوں میں کہ جو ابھی ہمارے پاس ہیں, سالانہ اجتماع سے پہلے ڈھائی مہینے تو ہے ہی, بہرحال ان کے اندر اس کو درجہ بدرجہ تکمیل پا جانا چاہیے کہ ایک امیر جو ہے مقامی پہلے وہ کرے اور اپنے جو نقبا ہیں انہیں ساتھ رکھے, اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو مثلا میں خطاب تو ان سے, لیکن انہیں بھی رکھے ساتھ تاکہ وہ دیکھ لیں. اور اس کے بعد یہ کہ ہر نفیق اسی طرح کرے اپنے اسرے کے رفقا کو ساتھ لے کے, پھر ہر نفیق جو ہے اس کی کوشش کرے اور اس کام کو جو ہے اس دو ڈھائی مہینے میں تکمیل پہنچا کر اور اس کی خصوصی رپورٹ مرتب کی جائے کہ کیا ہوا اس پر, اس کی کیا کارگزاری رہی ہے, کیا اس کا آؤٹ کم ہوا. آؤٹ کم سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنا یہ کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو, اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق حاصل ہو جائے. آخر میں اب میں آپ حضرات سے استدعا کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں. پہلی دعا تو جس کی میں چاہتا ہوں اس وقت آپ سے استدعا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریر کے کچھ کام بہت ہی, جیسا کہ میں نے کہا تھا, میرے قلم پر بہت سے قرض, اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے اور اس کے لیے وہ قلم کی گرا کھلے تو بات چلے. کئی چیزیں ہیں کہ جو مجھے اب فوری طور پر کرنی ہے, اگرچہ اس مہینے میں بھی اور کچھ پچھلے مہینے میں بھی میں نے کام کیا ہے, یہ مقدمہ بھی لکھا ہے جو یہ دعوت حضور القرآن کا دیباچہ بنا ہے, پھر میں نے یہ تذکرہ لکھا ہے, پھر یہ جو دو پرچے آئے ہیں آپ نے تو خیر ان کو دیکھ لیا بس, اور یہ کہ ان کے لیے چند روپے نکالتے ہوئے بھی کافی کراہت محسوس کی ہے اور طبیعت پر بہت بوجھ محسوس کیا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کو اس وقت اس تربیت گاہ سے پہلے پہلے لانے میں کتنی محنت مجھے کرنی پڑی اور کتنی مشقت اور بھاگ دوڑ جو ہے جو ہمارے اس اکیڈمک ونگ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں کرنی پڑی. بہت محنت کے بعد یہ ہو سکا ہے کام کہ یہ پرچے دونوں جو ہیں آ گئے اور ہم ان کا مطالعہ اس وقت یہاں پر کر سکے, تو اس پر بڑی محنت لگتی ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. لیکن یہ کہ اللہ کرے اور آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسے توفیق دے کہ آئندہ یہ دو ماہ میں مجھے بہت سا کام کرنا ہے, جن میں سے مثلاً ایک تو یہی کتاب دعوت حضور القرآن, اسے کتابی شکل میں لانا ہے مکمل کر کے, ابھی مکمل نہیں ہے, ابھی اس کا دوسرا, اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو مرتب کرنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک کتاب مکمل تیار ہو جائے جو ہماری یہ جو دعوت کا حصہ ہے, دعوت قرآنی اور رجوع الی القرآن اور یہ انجمن اور قرآن کالج اور اکیڈمی, اس کا یہ مکمل ایک ہی سمجھیے کہ ایک کتاب کے اندر وہ پوری بات اپنے پس منظر کے ساتھ, صغرا کبرا کے ساتھ, اپنے فلسفے کے ساتھ, اور پھر کن مراحل سے ہو کر یہ بات گزری ہے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہماری اب تک کی کارگزاری سب آئی. اس لیے کہ اس سال کے جو محاضرات قرآنی کا پروگرام ہے میرا, اللہ تعالیٰ پورا کرائے, وہ یہ ہے کہ وہ اسی موضوع پر ہوں اور ہم مختلف جو ہیں اس ملک کے جو بھی ہم سے بھی کچھ حسن ظن رکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں, اصحاب دانش علماء, ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ انہی موضوعات پر مقالے لکھے. یہی کہ قرآن مجید اصل میں کیا اس کی اہمیت تھی, رفتہ رفتہ وہ تدریجاً پس منظر میں گیا تو کیوں گیا, پھر کس طریقے سے اس کی طرف رجوع ہوا ہے, کہاں ہم کھڑے ہیں, مکاتب فکر کون کون سے ہیں, یہ جو بھی موضوعات ہیں اس کے, ان کے اوپر وہ مقالات لکھے. تو اللہ کرے کہ یہ میری خواہش پوری ہو جائے. تو ایک تو اس پر بھی ابھی مجھے کافی محنت کرنی ہے, دوسرے میں نے وعدہ کیا ہے کہ نقض غزل کی تکمیل کرنی ہے, اور یہ بھی کام اپنی جگہ پر یہ کافی محنت طلب ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں تو وہ تھی کہ جو چھپی ہوئی تھی, اب ان پر صرف یہ کہ ان کو دوبارہ کمپوز کرایا ہے تو اس کی پروف ریڈنگ کی ہے, کچھ عنوانات لگائے ہیں, باقی مواد تو سارا وہی تھا. لیکن اب جو ہے اس میں تھوڑا مواد ہمارے پاس اس وقت کا لکھا ہوا ہے ماچی گوٹ کے بارے میں, باقی جو ہے کچھ حافظے سے کچھ ادھر ادھر کی معلومات سے مجھے اسے مرتب کرنا ہے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس پرچے میں جو نیکسٹ آئے گا اس میں اس کی تکمیل ہو جائے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دسمبر جنوری فروری کے پرچوں کو خاص طور پر آپ جماعت اسلامی کے حلقوں تک تو لازماً پہنچائیں, جو بھی ان میں فہیم لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, سنجیدہ ہیں, ان کے سامنے پہنچائیں ان تک, تاکہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بات ہو جائے, باقی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا وہ ان کی اپنی جو بھی ذہنی کیفیت ہے اس کا اس میں عمل دخل ہوگا. اور آخری اور اہم ترین کام وہ یہ ہے کہ اس تنظیم کا ہم نے لائحہ عمل یا نظام العمل پہلے جب ابھی اس بیعت کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب تو کچھ بنایا ہوا بھی تھا, اس کے بعد کے فیصلے سکیٹرڈ ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر شوراؤں کی رودادوں میں ہیں. ابھی اس کا ایک مکمل جو ہے لائحہ عمل ایک کتاب کی شکل میں یہ نہیں ہے, اور یہ بھی میرے ذمہ قرض ہے اور یہ مجھے ادا کرنا ہے, میں نے ارادہ کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اپنے اس ارادے کو پورا کر سکوں, اس لیے بھی کہ مجھے ہمارے جو ساتھی ہیں کراچی کے زین العابدین صاحب, وہ جب جا رہے تھے کل ہی تو گئے والے بن, تو اس پرسوں گئے تھے, تو اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی ان سے رخصتی, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کچھ گفتگو وغیرہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یو آر ان اے ہری, جیسے کہ آپ دنیا سے جلدی رخصت کا کوئی خیال ہے آپ کا. بہرحال میں نے تو اپنا وہ احساس جو ہے اس میں مقدمے میں بھی جو یہ دعوت نزول القرآن کا ہے, تو میں نے اپنا احساس دیا ہے کہ میں اب کچھ اس طرح کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ اب عمر کی اس سٹیج میں آ چکا ہوں کہ اب بہرحال اس کے بعد وہ صبح دوام زندگی کا انتظار ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام العمل ہے یہ بھی اب مرتب ہو جائے, جو بھی اس میں امپروومنٹ ہونا تھا, جو بھی اس کے اندر تدریجی ارتقاء ہونا تھا, کہ بیعت کے نظام کو تو ہم نے اختیار کر لیا تھا لیکن یہ کہ اس کے مختلف تقاضوں کو سمجھنے, ان کو مختلف ایک نظم کی شکل دینے میں ہمیں کافی وقت لگا ہے, لیکن یہ کہ اب الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے اپنے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے. لیکن انہیں جمع کر کے اور انہیں مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں لانا یہ ابھی ضرورت ہے, اور اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑے گی. اب انہی چیزوں کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ ان جنوری فروری مارچ کے مہینوں میں بھی میری بہت کم لاہور سے باہر جانے والی بات ہوگی. کراچی میں چونکہ وہ اب وہاں پر بھی ہمیں ایک وہ قطعہ زمین ملا ہے اور اس کے لیے انجمن کو ذرا بوسٹ اپ کرنا ہے وہاں کراچی, تو مجھے جانا ہے جنوری کے آخر میں, اس کے ساتھ کوئی تنظیم کا بھی پروگرام جو بھی رکھنا چاہے, بہتر سے بہتر جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ کر لیں. باقی یہ کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں یہی لاہور میں رہ کر میں یہ کام کروں, اور آپ حضرات سے میں یہ استدعا کر رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں صحت کے لیے بھی, اور یہ کہ قلم پر سے جو گرا ہے وہ کھل جائے, اور میں یہ چند کام جو کہ فوری ہیں اور ضروری ہیں, باقی تو کچھ اور ہے میرے, وہ حقیقت انسان نامی مضمون میرا نامکمل ہے, مرتبہ صدیقیت والا مضمون نامکمل ہے, ایک میں نے لکھنا شروع کیا تھا مولانا مودودی اور میں ایک ذاتی سطح پر جو بھی میرے مختلف مراحل رہے ان کے ساتھ, وہ دو قسطیں آئیں تھیں رک گیا تھا, ایک اور سلسلہ شروع ہوا تھا میرے کچھ ذاتی اور نجی قواعد, وہ بھی دو قسطوں کے بعد معاملہ رک گیا, کیونکہ قلم میرا کوئی اسی طرح ہے, بس اٹھتا ہے تو چلتا ہے لیکن اس کے بعد تو رک جاتا ہے, تو وہ اس کے اوپر خاصا ہی پکا جو ہے وہ فل سٹاپ لگتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ خصوصی دعا کریں کہ میں یہ کام کر لوں تاکہ صرف میں سیمن فارغ ہوں, اور مجھے یہ اطمینان ہے اب اللہ کا شکر ہے ایک ایسی ٹیم اب اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو چکی ہے, یہ بھی اطمینان والی بات ہے, کیونکہ وہاں تو میں نے جو دعوت رضول اکرام کا مقدمہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ تنظیم کا زیادہ ذکر نہیں کیا, تنظیم کے اعتبار سے بھی میں مطمئن ہوں کہ الحمدللہ یہ فکر یہ سوچ منہج عمل کے اعتبار سے بھی, منہاج انقلاب کے اعتبار سے بھی, بیعت کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی, تنظیم کے فلسفے کے اعتبار سے بھی, الحمدللہ آپ ساتھیوں کی ایک ایسی ٹیم موجود ہے جو اس کو سمجھ چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ اس گاڑی کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر کرے, ایمان پر ہماری موت واقع ہو, اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی کتاب کی, کتاب حکیم اور اپنے دین متین کی توفیق دیتا رہے خدمت کی اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.